راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد محمد و عجل فرجہ۔ خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے پروردگار عالم کا۔ خدا متعال نے ہمیں وقت کے امام کی، ان کے اجداد طیبین و طاہرین کی ہدایت پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی، سید الشہداء کے ذکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب کی۔ جو قول یہاں لکھا ہوا ہے، یہ قول بہت مفہوم کے اعتبار سے گہرائی پہ مشتمل ہے۔ خدا تعالیٰ نے اعمال کی تاثیر ان کی پاکیزگی کے اعتبار سے رکھی ہے۔ اگر کوئی عمل کسی پاکیزگی کے ساتھ انجام پاتا ہے تو اس کی تاثیر خدا تعالیٰ بہت بڑھا دیتا ہے۔ مثالیں بہت واضح ہیں، دنیا میں بچے روتے رہتے ہیں، مائیں ان کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن ایک خاص بچہ رویا اور ایک ماں اس بچے کی پیاس کے لیے ادھر سے ادھر گئی، خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے نعروں میں سے ایک نعرہ قرار دے دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کوئی پاکیزگی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قربانی کا ارادہ کیا، خدا تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ذبح عظیم قرار دے دی۔ عمل کی پاکیزگی اثر ڈالتی ہے۔ اس کربلا کے خون میں اثر کیوں نہ ہو؟ اصحاب کسا کے زیر تربیت، ان کی زیر سرپرستی زندگی گزارنے والے سید الشہداء کا پاکیزہ خون کائنات کے پاکیزہ ترین دوسرے افراد کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی خاطر پاکیزہ ترین نیت کے ساتھ اپنی جان قربان پیش کر رہا. اس خون میں خداوند تعالیٰ نے اثر ڈالا اور جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اس کی تاثیر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ اس قول کے مطابق بھی باقی جو سینکڑوں احادیث ہمارے پاس نبی و خدا آئمہ اطہار سے موجود ہیں اس کی تاثیر انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری کے نتیجے میں ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس اعتبار سے اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کی شاید منفرد ترین قوم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور مکتب فکر کے اندر کسی اور دین مکتب کے اندر یہ جو خدا سے وحی کا رابطہ تھا معصوم کا رابطہ تھا یہ جاری نہیں رہا, منقطع ہو گیا. تشیع واحد فرقہ ہے جس میں یہ الہی رابطہ جڑا ہوا ہے امامت کی شکل میں, اور اس اعتبار سے واحد فرقہ ہے جس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ اس کا خدا کا منسوب نمائندہ فعال زندگی گزار رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے معتقد ہیں, فعالیت کے معتقد نہیں ہیں. تشیع امام کی حیات کی بھی معتقد ہے, ان کی فعالیت کی بھی معتقد ہے, ان کے حاضر اور ناظر ہونے کی بھی معتقد ہے, ان کے علم کا بھی اعتقاد رکھتی ہے. اس اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. دوسروں کے سر پہ اتنی ذمہ داری شاید نہ ہو نظریے کے اعتبار سے, اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معتقد ہیں کہ ان کا امام ایک ایسی حالت میں ہے جس میں ان کی تیاری کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ تیار ہوں گے تو امام کی تشریف آوری ہوگی. تو ایک ایک فرد کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر میں تیار نہیں ہوا اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے کائنات میں ظلم ہو رہا ہے تو ذمہ دار کون ہے. میں ایسی نظریے کی حد میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ یہ کہ بھائی فرض کر لیتے ہیں کہ میں کسی جگہ کے اوپر طاقت رکھتا تھا اور میرے طاقت رکھتے ہوئے کسی جگہ پہ ایک ظلم ہوا, تو خدا اس ظلم کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی یہ ظلم یہاں پہ کیوں ہوا. میرے پاس ایک طاقت تھی کہ میں چاہتا تو تیار ہو جاتا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا اور مجھ جیسوں کی ذمہ داری انجام نہ دینے کی وجہ سے ظہور میں تاخیر ہو گئی. اب یہ جو ظہور میں تاخیر ہوئی اس دوران میں ظلم بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کتنے بچے خواتین مرد اس ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ جو دوسرے لوگوں کو تیار ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی. بھائی مثلا وہ کوفیوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا, سید الشہداء کا ساتھ نہ دینے کے نتیجے میں سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی, ان کے عوان و انصار کی شہادت واقع ہوئی, تو کیا وہ کوفی اس جرم میں جو کوفیوں نے نہیں کیا تھا شریک تھے یا نہیں تھے؟ جبکہ کوفیوں نے تو نہیں مارا, مثال کے طور پر کوفیوں میں سے کچھ لوگوں نے مارا, باقیوں نے تو نہیں مارا, وہ تو اپنے شہروں میں تھے. البتہ کوفیوں میں سے کچھ سید الشہداء کے ساتھ بھی تھے, حضرت حبیب ابن مذاہب, مسلم ابن اوسجا, یہ سب کوفی تھے. تو کوفیوں کو بھی ایک جملے کے اندر نہیں کہہ سکتے کہ سارے کوفی غلط تھے, نہیں, کوفیوں میں ساتھ دینے والے بھی تھے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ شہر میں رہے, وہ اس جرم میں شریک تھے جو کربلا میں ہوا. کیوں؟ اگر وہ حرکت دکھاتے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا. تو اب مثال کے طور پر اگر ہم لوگ حرکت دکھائیں اور مثال کے طور پر وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے اپنی پوری کوششوں کو نثار کر دیں, اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد اسی کو بنا دیں, تو جو یہ کر لے اس پہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی, لیکن جو یہ نہیں کرے اس پہ ذمہ داری باقی رہے گی. تم نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ اب اسی طریقے سے لے لیجئے, بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے. میں موضوع سے رب دینے کے لیے نماز کی مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجا. مثلا قرآن کریم ارشاد فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اچھا اب سب کو معلوم ہے کہ ہر نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکے گی، وہ نماز روکے گی بے حیائی اور برائی سے جس کے اندر نماز کی شرائط کم از کم پوری ہو جائیں. مثلا ایک آدمی غصبی کپڑے پہن کے نماز پڑھے، وہ نماز ہی نہیں ہے، اصلا نماز ہی نہیں ہے، اس کی شرائط ختم ہے اس کے اندر. بالکل ایسی جیسے کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھ لے، وقت کے بعد نماز پڑھے، تو بھائی وہ نماز نہیں ہے جو اس نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، ایک قضا پڑھ لی اس نے، پہلے پڑھ لی تو بالکل ہی غلط ہو گیا. تو یہ نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی. صحیح. اچھا فرض کرنے اگر سب لوگ نماز ایسی پڑھیں جو شرائط رکھتی ہو، تو بے حیائی اور برائی رکے گی یا نہیں رکے گی؟ بے حیائی برائی رک جائے گی، خدا کا قانون ہے، قرآن کریم نے لکھا ہے. اچھا اب جو لوگ نماز ڈھنگ کی نہیں پڑھ رہے، بے حیائی اور برائی پھیلانے کے جرم میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ شریک ہوئے. یعنی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ ان بنی اسرائیل نے بہت غلط کام کیا. کیا غلط کام کیا؟ انہوں نے برائی کو نہیں روکا جب دیکھتے تھے کہ پھیل رہی تھی. برائی کو کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے. تو اگر برائی پھیلے تو برائی پھیلنے سے روکنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے. اچھا اگر کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے برائی پھیلنے میں مدد بن رہی ہو تو وہ غلط نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے. تو اگر میں نماز ڈھنگ سے پڑھ لیتا تو برائی رکتی یا نہیں رکتی؟ رک جاتی. بے حیائی رکتی یا نہیں رکتی؟ رک جاتی. اب اگر خدا نہ کرے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، تو اس میں مسلمین کی تقصیر نہیں ہے جنہوں نے نماز صحیح نہیں پڑھی، ان کی بھی غلطی ہے، وہ بھی شامل ہیں. ہاں جو لوگ براہ راست بے حیائی برائی پھیلا رہے ہیں وہ بھی یقیناً مجرم ہیں، ان کے جرم میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جرم کا ایک حصہ یہاں پر بھی آ جائے گا. کیوں؟ آپ بھی اگر اپنا کام صحیح سے کر لیتے تو یہ نہیں ہونا تھا، پھر آپ معاشرے کے اندر اچھائی کا سبب بنتے. تو اس خاطر عزیزان محترم، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کو بس اس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے سر پر ایک چار رکعت نماز واجب تھی، پڑھ لی، ختم ہو گیا معاملہ. اس میں کامیابی نہیں ہے، پھر اس میں بڑی طولانی مسائل ہیں، پھر معاشرے کے اندر مشکلات ہیں، برزخ کے اندر مشکلات ہیں. اور جو ہم اور آپ امام کی نصرت کی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے بہت دور ہے یہ بات. اس خاطر ہم نے موضوع یہ رکھا کہ جو ہماری عبادات ہیں ان کو بہتر کیسے کریں، ان کا اثر کیسے حاصل کریں. دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے، اگر ایک انسان 15-20 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ دیکھے، کسی ٹائم پر آ کر شیطان اس کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالے گا، اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو کیا ہوا؟ اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی. بھائی کام کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے. اگر میں 20 سال نماز پڑھ رہا ہوں اور خود دیکھ رہا ہوں کہ میری ذات کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ تعالی، تو یہ شیطان کو میں خود موقع دے رہا ہوں کہ وہ میرے کان میں وسوسہ ڈالے. یہ پر کو پڑھ کیوں رہے ہو پھر؟ نماز کیسی ہے پھر یہ؟ تو یہ اس خاطر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور وہ جو اولاد ہم سے پوچھے گی کل کہ بھائی آپ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے کردار میں اثر کیوں نہیں تھا؟ جو ہم بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں یہ الفاظ سے نہیں بنیں گے، یہ ہمارے کردار سے بنیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے کریکٹر میں یہ چیزیں ہیں، اور ان کو پتا ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کریکٹر کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ نماز کی طرف آسانی سے آئیں گے، پھر وہ عبادات کی طرف آئیں گے. تو اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ بھائی ان عبادات کو مؤثر کیسے کرنا ہے، بہتر سے بہتر کیسے بنانا ہے. اس میں امام کی نصرت بھی شامل ہے، معاشرے کی اچھائی بھی شامل ہے، ہماری اپنی اگلی نسلوں کی بہتری شامل ہے، ہماری اپنی عاقبت. کل خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ کل ہم برزخ کی طرف جا رہے ہوں، ہم نے کہا کہ ہم تو 50 سال نماز پڑھ کے آئے تھے، اب جو انہوں نے اٹھا کے دیکھنا شروع کیا تو بھائی اس میں تو یہ خرابی، اس میں تو یہ خرابی، تم نے کیسی نمازیں پڑھی؟ ہمارے پاس آپ نے شاید نماز کے بارے میں آیت اللہ دستغیب کی کتاب خاشعین کی نماز ضرور پڑھ لی ہوگی، کتاب ان کی نہیں پڑھی ہے نا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ برا نہیں مانیے گا کہ مرنے سے پہلے ضرور پڑھ لیجیے گا، اس کا ایسا ایک اثر ہے جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا نا، انسان پاکیزگی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں آیت اللہ شہید نے، شہید دستغیب نے پتہ نہیں کتنی پاکیزگی کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، مختصر سی کتاب ہے لیکن لوگوں کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اگر نہیں پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، بلکہ میں ایک اور ایڈوائز کرتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی ہم جیسے لوگ بے اصطلاح بھلکڑ ہیں، بھول جاتے ہیں چیزیں، کم از کم سال میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا کر۔ اور خاص کر اس کتاب کو کیوں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ کتاب نماز کے بارے میں ہے جس کے بارے میں قطعاً روایت سب کے پاس ہے، قبول ہوئی تو سب قبول ہوگا ورنہ کچھ قبول نہیں ہونے والا۔ تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، مجھے ایک اچھی نماز پڑھنی ہے، اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے، کیا کام کروں، کہاں سے شروع کروں؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر آپ اپنی سلامتی کے لیے، صاحبزادی کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں، محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھی نماز کیسے پڑھیں؟ شرائط بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دیکھو بھائی، ہم اور آپ اللہ کی راہ میں ترقی نہیں کر سکتے اگر نعوذ باللہ تعالی ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بہتری کیسے آتی ہے۔ بہتری کا انداز اگر میں دیکھوں تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہتری میں سمجھ لیں کہ ایک دم سے آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اگر اس پر عمل کریں اچانک آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، عمل آسان نہیں ہوگا، عمل مشکل ہوگا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ تبدیلی لے کر آتے ہیں، آہستہ آہستہ تبدیلی لے کے آتے ہیں، یعنی مطلب مثلا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، آپ نے ایک کام کیا آج صبح، دوپہر تک شام تک آپ اپنے اندر ایک تبدیلی احساس کریں گے، اگر آپ نے اس کو بچا لیا یہ تبدیلی چلتی چلی جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ شام تک آپ ایک غلطی کریں وہ تبدیلی ختم ہو جائے۔ مثال عرض کرتا ہوں، بس ہم فرض کر لیجئے بہت کوئی آپ جا رہے ہیں کہیں، کوئی مشکل میں مبتلا کوئی شخص آپ کو نظر آ گیا اور قسمت سے اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی کہ آپ نے اس کی مدد بھی کر دی۔ دیکھو یہ خدا کا نظام ہے، ہر شخص کو خدا ہر کام کی توفیق نہیں دیتا ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں طاقت توانائی ہونے کے باوجود نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کسی اور جرم کو کر کے اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، نہ کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ہے طاقت، توانائی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، سب کچھ ہے، نہیں کریں گے، کیوں نہیں کر رہے؟ ہاتھ باندھ دیے انہوں نے، انہوں نے کچھ جرم کیے ہیں، ان جرموں کی توبہ نہیں کی ہے، اور خدا کسی مجرم کو اس نیک کام میں نہیں آنے دے رہا ہے۔ اس خاطر بعض اوقات بعض کام نہیں کر سکتے۔ تو مثال کے طور پر اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی فرض کریں آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کسی کو مدد کی ضرورت ہے، واقعا کوئی جینوئن کیس، خدا نے توفیق دی آپ کر گزرے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کیا، مثلا فرض کر لیجئے صبح 10 بجے آپ نے یہ کام کر دیا، یہ سمجھ لیں آپ کی روح برکتوں کو، معنویت کو لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ نعوذ باللہ تعالی 11 بجے ایک گناہ کر دیا، ختم، کام ختم، برکت آئی چلی گئی، سنبھال نہیں سکے۔ اچھا عمل کرنا ایک کام ہے، اچھے عمل کو باقی رکھنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ وہ جو گناہ 11 بجے کیا وہ کیا کیا، وہ یہ کیا کہ 11 بجے کہیں بیٹھ کے کہا کہ اللہ ہم سے بھی اچھے اچھے کام کروا لیتا ہے. اچھا, جملے میں اپنی ریاکاری کو چھپانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ہے ریاکاری. جملہ بولنے والے نے بڑی ہوشیاری سے بولا ہے کہ ریاکاری نہ لگے, اس حقیر سے بھی خدا کچھ کام کروا لیتا ہے. اگر خدا کروا لیتا ہے اور تم نے خدا کی خاطر کیا تھا تو لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ جملہ تو اچھا کہا ہے, خدا اس حقیر سے بھی کچھ کروا لیتا ہے لیکن ہے ریاکاری. یہ جو آپ نے کی, نعوذ باللہ میں نے کی, وہ جو 10 بجے کی توفیق تھی نا وہ ختم ہو گئی. اب اس توفیق, اس سے پہلے کہ پہلی نماز تک پہنچتا معاملہ ختم. فرض کر لیتے ہیں اس نے سنبھال لیا, یہ آ گیا نماز ظہر تک. یہ جو نماز ظہر پڑھنے کھڑا ہوگا نا, اچانک احساس کرے گا کہ آج میرا دل عبادت کی طرف بہت راغب ہے, بہت راغب ہے. اچھا, اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آج دل کیوں اتنا راغب ہے, کیا ہوا ہے, اسے نہیں پتا. وہ جو اس نے 10 بجے نیکی کی تھی نا, وہ اس کے ساتھ چل رہی ہے ابھی. اچھا, اس نے بھی الحمدللہ رب العالمین مثلا نماز کے وقت پہ کھڑا ہو گیا, توفیق نصیب ہو گئی, توجہ نصیب ہو گئی, اللہ کی راہ میں رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, احساس کر رہا ہے آج کچھ ہو گیا, اللہ کا شکر الحمدللہ. کتنی دیر تک بچائے گا اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہوشیار ہوا, عقل مند ہوا, فوراً دیکھے گا بھائی ہوا کیا ہے آج, تو دیکھے گا وہ جو 10 بجے میں نے اچھا کام کیا تھا نا, اس کے اثر میں آج توفیق ملی ہے. میں بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں, آپ تیزی نہیں دکھا رہا, ویسے معمولاً میں تیز بولتا ہوں لیکن تھوڑا سا ماحول کا بھی اثر ہے. میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ ویسی متفرقات زیادہ ہوتی ہیں تو میں ذرا ہلکے ہلکے بڑھ رہا ہوں. مثلاً آج آپ مثال کے طور پر ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, الحمدللہ رب العالمین. شام کے وقت آپ نے ایک کام کیا, الحمدللہ. اسی حالت میں نماز مغرب پڑھ لی, اسی حالت میں نماز عشاء پڑھ لی, بغیر کوئی گناہ انجام دیے سو گئے, الحمدللہ. اذان صبح مثلا 5 بجے تھی, 4 بجے اچانک آنکھ کھل گئی, الارم بھی نہیں لگایا تھا, اچانک آنکھ کھل گئی اور کہیں سے آواز آ رہی ہے گویا ذہن میں, آج نماز شب نہ پڑھ لوں. اچھا, اب نفس بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں, میرے اٹھنے کا ٹائم 5 بجے ہے, نہیں اٹھتا. ختم ختم. اٹھ جاتا کچھ مل جاتا. یہ ایک کیٹیگری ہے اعمال کی. ایک جھٹکے میں توفیق آتی ہے, سنبھالنے والا سنبھال لیتا ہے, اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, جس کے اندر سنبھالنے کی طاقت نہیں ہوتی, گھنٹے 2 گھنٹے میں ضائع کرتا ہے. اس کا ثواب لکھا رہے گا اگر اس نے ریاکاری جیسے کام کر کے ضائع نہ کیا ہو. کوئی اور گناہ کر دیا, اس کا ثواب باقی رہے گا, ریاکاری کی تو اس کا ثواب بھی جائے گا پھر, لیکن توفیق ختم ہو جائے گی اگر اس نے بیچ میں کوئی بڑا بلنڈر کر دیا. نہ کرے, سنبھال کے چلے, آگے بڑھائے گی. یہ ایک قسم ہو گئی اعمال کی جو فوراً توفیق دیتی ہے, اس توفیق کو فوراً سنبھالنا ہوتا ہے. اب ایک اور قسم عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آل محمد. اچھا, یہ دیکھیے کتنی دیر کا کام تھا, مثلاً 10 منٹ کا کام تھا وہ جو مدد کی تھی, تو یہ جو 10 منٹ کا کام تھا کتنا کریٹیکل تھا. اس نے آپ کو بہت بڑی ایک توفیق دلائی, اگر آپ نے سنبھال لیا آپ لے کے چلے, انشاءاللہ چلاتے رہیں. اچھا, کیا نشانی ہے کہ میں نے سنبھال لیا؟ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ چند ہی دنوں میں دوبارہ ایسے کام کرنے کی توفیق مل جائے گی. اور اگر آپ یہ دیکھیں, نہیں ایک دفعہ تو ہوا, اب کوئی سین نہیں ہے ایسا, اب کوئی ایسی توفیق نہیں آ رہی, اس کا مطلب کیا ہے؟ ضائع ہو گیا, کیس ختم, خراب ہو گیا. اگر صحیح کر لیتے خدا بار بار دیتا, خدا بار بار یہ سعادت دیتا, اس کام کو بندھا دیتا آپ کے ساتھ. یہ ایک کیٹیگری ہے اعمال کی. اچھا, چھوٹا سا کام ہوتا ہے توفیق لے کے آتا ہے، سنبھالنا ہوتی ہے۔ اچھا اب ایک اور کام ہوتا ہے، اس کو آپ کو مسلسل کرنا ہوتا ہے، مسلسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک کام تو میں نے عرض کر دیا جو ایک جھٹکے میں ہوتا ہے، ایک کام ایسا ہوتا ہے جو مسلسل کرنا ہوتا ہے اور تاثیر بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلسل کرنا ہوگا، مسلسل کرنا ہوگا۔ اب نماز کے اندر رہتے ہوئے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر، بیٹا میں لگوا دوں گا تم پرواہ نہیں کرو، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر۔ دوسرا عمل وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے مسلسل کرنا ہے، تاثیر ہے لیکن مسلسل کرنا ہوگا، اپنی طرف سے کہے بغیر فوراً نقل قول کرتا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی، آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، دہرا رہا ہوں پتہ نہیں کتنی دفعہ دہراتا رہتا ہوں اسے، کہ جس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے تو اس کو اعلیٰ معنوی مقامات نصیب ہوں گے، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کا یہ جملہ مشہور تھا، کہنے کہ ہاں کہا تھا، تو کہا وہ کیا کہا تھا انہوں نے، میں وہ کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ میں نقل قول کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا سید علی قاضی طباطبائی نے، سید علی قاضی طباطبائی کے بارے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اگر بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ دستغیب کے بھی استاد تھے، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف ان کے بھی استاد تھے، پتہ نہیں کتنے عرفا کے یہ استاد تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے، عادت بنا لے اور اسے اعلیٰ معنوی مقامات نہ ملیں تو مجھے لعن کرے، مجھے لعن کرے، تو کہنے گے کہ استاد نے یہ کہا تھا، تو اس نے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اول وقت نماز پڑھے وہ پوری توجہ سے پڑھے تب اعلیٰ معنوی مقامات ملیں گے، آغا بہجت نے فرمایا نہیں، اگر وہ پوری توجہ سے پڑھ رہا ہو تو توجہ کی وجہ سے مل جائیں گے اسے، یہ اس کا ذکر ہے جو اول وقت نماز پڑھے چاہے توجہ نہ کر سکے اس کو بھی اعلیٰ معنوی مقامات مل جائیں گے۔ یا اللہ، کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ یہ توقع کر رہے ہوں گے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں صبح کو، ایک دعا بتاؤں شام کو، آپ کا معاملہ حل، اور میں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، تو دعا سے نہیں ہو سکتا، اس سے حل ہو سکتا ہے، اس سے حل ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ کیا نسخہ ہے؟ مشہور نسخہ ہے، مستند ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر کچھ نہیں ہے، آگے پیچھے کا کوئی فیک کام نہیں ہے۔ کیا کام ہے؟ صرف اتنا کام ہے جو واجب نماز ہے اول وقت پڑھ لو، اول وقت پڑھ لو، دیکھو مثال کے طور پر کہ بھئی آج فجر کی نماز اتنے بجے، فجر کا جو اول وقت کا ٹائم ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے، 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اول وقت، فجر کا اول وقت 20-25 منٹ کے اندر ہوتا ہے، اول وقت پڑھ لو۔ ظہر کا، زہر عصر کا اول وقت مثال کے طور پر ایسے میں ابھی کہہ رہا ہوں 45 منٹ تقریباً ہوتا ہے، 35-40 منٹ تقریباً مغرب عشاء کا ہوتا ہے، اس کے اندر اندر پڑھ لو۔ اچھا نماز شروع کرنے اول وقت میں کافی ہے، ختم کرتے کرتے اول وقت نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز شروع ہو چکی ہے، تو مثلا فجر کی نماز 20 منٹ کے وقت شروع ہونے کے 20 منٹ کے اندر اندر پڑھ لو، زہر عصر کی نماز 40-45 منٹ کے اندر اندر وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ لو، مغرب عشاء کی 35-40 منٹ کے اندر اندر وقت شروع ہونے پر پڑھ لو۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے ہمارے یہاں جماعت دیر سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اس کی اولویت ہے، اس کی فضیلت ہے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو اول وقت پڑھ لو۔ اچھا انصاف سے بتانا، جو لوگ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ وہی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے نا، اول وقت پڑھ لو، اور اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا معنویت کا ماہر فن، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اعلیٰ معنوی مقامات نصیب ہو جائیں گے. اچھا یہ کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فرج. ایک سادہ سا معاملہ ہے. یہ جو ہمارا قلب ہے, ایک ہمارے پاس برین ہے دماغ, ایک ہمارے پاس دل ہے پمپ, ایک ہمارے پاس قلب ہے. ہم سب کو معلوم ہے یہ جو دل ہے پمپنگ اسٹیشن, یہ قلب نہیں ہے. قلب یہ برین بھی نہیں ہے, یہ سب دونوں میٹیریل ہیں. قلب نان میٹیریل ہے, وہ ہمارے نفس کی ایک طاقت ہے. قلب نفس کی ایک طاقت ہے. اس قلب میں سارا ذکر اترتا ہے. جو بھی آپ ذکر کریں, ورد نہیں. ایک دفعہ ہم لوگ ورد کرتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ ورد ہو رہا ہے. ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سنبھل سنبھل کے معنی کو سوچ سوچ کے, اس کو ہم کہتے ہیں ذکر. یہ جتنا ذکر ہوتا ہے یہ قلب پہ اترتا ہے. اچھا کیا ذکر کے لیے ضروری ہے کہ عربی میں ہو؟ نہیں. ذکر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جملہ تکرار ہو؟ نہیں. تو مثال کے طور پر کیا مثال, آج فرض کر لیتے ہیں ظہر کی نماز تھی 12:00, فرض کر لیتے ہیں 30 منٹ پہ. اب آپ اول وقت پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کا دماغ مثلا 12:15-20 سے سوچنا شروع کر دے گا کہ مجھے اول وقت پڑھنا ہے. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ مجھے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے, یہ بھی خدا کا ذکر ہے, یہ بھی خدا کا ذکر ہے. اچھا اب آپ اتنے پابند ہو گئے کہ آپ کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں نے اول وقت پڑھنی ہے, چھوڑ دو کھانا کوئی بات نہیں. یہ کیا کیا آپ نے؟ خدا کو ترجیح دی غیر خدا پر. یہ بہترین ذکر ہے, بہترین ذکر ہے. اچھا آپ کا بڑا اچھا دوست آیا ہوا ہے, بڑی اچھی گپ شپ چل رہی ہے, مغرب کا وقت ہو گیا, آپ نے اس سے کہا دیکھو بھائی بہت مزہ آ رہا ہے, ابھی نماز کا وقت ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت کو دوسروں کی محبت پہ ترجیح دے دی. بہت بڑا ذکر ہے. فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے انجوائے کر رہے ہیں, آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں, نماز کا وقت آ رہا ہے, آپ نے ان سے کہا بیٹا بس میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے. یہ آپ نے خدا سے کیا کہا؟ خدا یہ بچوں کی محبت بھی تیری خاطر ہے. ایک اول وقت نماز میں کتنے ذکر ہو گئے, ایک اول وقت نماز میں کتنے کنٹرول ہو گئے, ایک اول وقت نماز میں کتنی قربانیاں ہو گئیں. اور یہ دکھاوے کی نہیں ہے, یہ اصلی ہیں, یہ اصلی ہیں. ایک حربہ, ایک نسخہ کتنا کام کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر بزنس کو لے لو, جناب بڑی اچھی بزنس ڈیل چل رہی ہے, باتیں چل رہی ہیں, کام ہونے والا ہے, اچانک نماز کا وقت آ گیا, نہیں بس ختم, یہاں پہ روک لو, فوراً نماز پڑھنی ہے. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے, مولا 8 امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرج. بڑی عجیب روایت ہے, ایک دفعہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا, بندہ دہریہ تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا, وہ مناظرہ کر رہا تھا امام سے. امام نے دلائل دے کر اس کو بالکل ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا کہ اب چند جملے تبادلہ ہوں گے اور یہ اللہ کو قبول کرنے پہ مجبور ہوگا. جب بالکل اس جگہ پہ آ گیا کہ یہ ماننے پہ مجبور ہوتا, اور یہ بہت بڑے گروہ کا سردار تھا, اگر یہ مان جاتا تو پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے خدا کو ماننا تھا. اچانک اذان کے وقت آ گیا, امام نے فرمایا مناظرہ ختم, نماز. تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ مولا یہ بہت بڑے گروہ کا سردار ہے, اگر آج آپ نے اس کو اور آپ نے اس کو بالکل ہماری دانش میں پھنسا لیا ہے, یہ اب کہیں بھاگ نہیں سکتا, دو جملے اور بولیں, دو دلیلیں ادھر ادھر ہوں گی, یہ خدا کو مانے گا. امام نے فرمایا نہیں, نماز نماز. امام کھڑے ہو گئے, نماز کے لیے چلے گئے, وہ بچ گیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں ایسے. اس کے بعد کسی نے اس سے پوچھا تمہیں کیسا لگا, کہنے اس نے, میں جملے کو اردو میں تشریح کر رہا ہوں, کہنے لگا یہ بہت عقل مند ہے, کہنے لگا یہ بہت عقل مند ہے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر یہ ایک منٹ اور بیٹھے رہ جاتے نا تو میں ثابت کر دیتا کہ خدا نہیں ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں ان سے کہتا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ خدا کے لیے تو آپ مجھے مسلمان کرنے کے لیے خدا کو کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ مجھے مسلمان کرنے کے لیے خدا کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ آپ جائیں خدا کی طرف. کاش ہمیں اس کا 5% سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اگر یہ بزنس ہے تو چلانے والا کون ہے؟ خدا ہی ہے نا. اولاد کے ساتھ بیٹھے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو اولاد کو محبت دینے والا کون ہے؟ خدا ہی ہے نا. دماغ میں ہیر پھیر آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, سب بند کر دو, سب کچھ خدا کے ہاتھ میں, وہیں پہ جاؤ, کیوں دیر کر رہے ہو؟ کاش یہ سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک نسخہ ہماری اور آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. صحیح ہے, میں نے آپ کا وقت لیا, سادہ سی بات تھی, لیکن میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی اچھی تعداد میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہ اتنے ڈھیر سارے لوگ سب کے سب اول وقت کے نمازی بن جائیں, معاشرے پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ میں یہاں بیٹھ کر شبیہ ممبر پہ بیٹھ کر قسم بھی کھا سکتا ہوں, قسم کھانا مکروہ ہے, نہیں کھاؤں گا, لیکن قسم کھا سکتا ہوں کہ اگر اتنے لوگ اول وقت کے نمازی ہو جائیں نا تو اگر اس نسل میں فرق نہیں بھی پڑا نا تو ہماری اگلی نسلیں بہت تبدیل ہو جائیں گی, کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی ہماری. اب یہ تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کروں گا کہ جب آپ اول وقت نماز پڑھنے لگیں, اگر کوئی کہے کہ میں صرف اول وقت پڑھوں گا واجب, میں کہوں گا بسم اللہ شروع کرو. کوئی یہ کہے مولانا میں اذان نہیں دوں گا, میں اقامہ نہیں دوں گا, میں اول وقت صرف واجب پڑھوں گا, میں کہوں گا بسم اللہ شروع کرو. کیوں؟ مجھے معلوم ہے اگر تم نے اول وقت پڑھنا شروع کر دی, یہ خدا کی محبت ایسی تمہارے دل میں آئے گی, باقی سارے کام تم خود بخود کرو, تم خود کرو. آخری جملے اگر عرض کروں نا اس سلسلے میں, مجھ جیسوں نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا ہے ابھی. اگر ہم لوگوں نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا ہوتا تو ہم کہیں اور نہیں دیکھتے. پھر آپ ذرا ان لوگوں کے حالات کو دیکھو جن کو عبادتوں کا مزہ آ گیا ہے, کائنات کی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں اس عبادت کے لیے, ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس میں لطف کیا ہے, ان کو پتہ ہے اس میں احساس کیا ہے. ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ اوپر اوپر سے پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم لوگوں نے کبھی شاید ہی کوئی دو رکعت نماز غیر کھو کے پڑھی ہوگی. ہماری نمازوں میں ہمارا دماغ کہیں اور چلتا رہتا ہے, پاؤں میں چونٹی بھی کاٹ لینا تو ہماری توجہ ساری چونٹی پہ چلی جاتی ہے کہ چونٹی نے کاٹ لیا. لیکن جن لوگوں کو واقعاً نماز میں مزہ آ جاتا ہے پھر وہ چھوڑیں گے نہیں اسے. اب پھر اس کو یہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں تو میری نماز میں اور مزہ آئے گا اور میری نماز اچھی ہو جائے گی. بالکل جیسے ایک آدمی ہے نا جس نے بزنس نہیں کیا ہے, تنخواہ کے اوپر ہوتا ہے, وہ ایک تنخواہ لیتا ہے, گھر جاتا ہے, خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے, ایک دن کوئی اس کو بزنس کا مزہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو بزنس کرو, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس نے بزنس میں کمانا شروع کیا. اب اس کو لاکھ کوئی بولے نا دوبارہ تنخواہ پہ آؤ, نہیں آتا, کہتا کچھ بھی ہو مجھے بزنس کرنا ہے. کاش ہم اللہ کے ساتھ اس تجارت میں آ جائیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عزیزان محترم, آپ سب کی خدمت میں اس موضوع کے اعتبار سے عبادت سے بندگی تک, یہ ہمارا موضوع ہے. کہ عبادتیں ہمیں بندہ بننے تک لے جائیں. بندہ بننا بڑی فضیلت ہے. تو پہلی بات جو کل عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو بھائی, بڑے گناہوں کے ساتھ معاملہ نہیں چل سکتا, اسے چھوڑنا پڑتا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ بنیادی طور پہ دیندار لوگ ہیں, ورنہ میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ ہوتے ہی نہیں. پھر اتنے تو ہم دیندار ہیں نا کہ جس کی یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, خاندان عصمت و طہارت کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے, اللہ و قرآن و نبی کے ماننے والے ہیں. اس کے ساتھ کل وہ عرض کیا تھا, آج یہ اول وقت کی بات عرض کرتے ہیں. اگر ان چھوٹے چھوٹے نسخوں پہ عمل شروع کر دیں تو نہیں معلوم خدا نے متعال ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے. اس سلسلے میں بس ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھو بھائی, کبھی کبھی شیطان ہم سے یہ کہے گا, وہ عرفا کچھ اور تھے, تم کہیں نہیں پہنچو گے. شیطان یہ کہے گا کہ بھائی تم انہیں گلی کچھ ہو کہ گھومے ہوئے ہو, وہ لوگ کچھ اور تھے, تم کہیں نہیں پہنچو گے. اگر کبھی یہ شیطان یہ کہے تو ہمیشہ اس سے کہنا, خدا بڑا کریم ہے, خدا بہت کریم ہے. خدا نے جن کو بہت اونچے مقامات تک پہنچایا نا, ان کو بھی کچھ لین دین کر کے نہیں پہنچایا ہے, فضل و کرم سے پہنچایا ہے. وہ فضل و کرم ہم پہ بھی کرنا چاہتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کبھی بھی نا امید نہ ہوں, ہم اور آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں, ہم وہاں کے رہنے والے ہیں, ہم یہ نہیں ہو سکتے. نہیں, یہ خدا عجیب ہے, خدا بہت کریم ہے. الحمدللہ سید الشہداء کی محبت آپ کے ہمارے دلوں کے اندر ہے. اس محبت نے جادو کیے ہیں, اس محبت نے بڑے انسان تبدیل کیے. تو ایک بندہ مشہور تھا, ایران کے ایک شہر کا واقعہ تھا. تو اس بندے کے نام کے آگے ہی ایسا ایک لقب لگ گیا تھا جس سے نظر آتا تھا کہ بندہ اچھا بندہ نہیں تھا. تو ایک مولانا نے بیان کیا یہ واقعہ. اس زمانے میں شہر کے جو دروازے ہوتے تھے وہ مغرب کے وقت بند ہو جاتے تھے تاکہ سیکیور رہیں, کوئی حملہ نہ ہو جائے کہیں سے, ڈاکو وغیرہ نہ گھس جائے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں گیا کہیں کسی گاؤں دیہات میں مجلس پڑھنے کے لیے. واپس جب اپنے شہر آیا تو دروازہ بند ہو چکا تھا. تو کہنے کہ میں نے سوچا کہ دروازے پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوگا, نگہبان وغیرہ, تو میں اس سے بولوں گا دروازہ کھول, میں فلاں مولوی ہوں, کھول دے گا وہ. مولانا کہنے کہ میں نے کہا کہ دروازہ کھولو تو وہ بدماش پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی مدہوش. تو کہنے کہ میں نے کھٹکھٹایا کہ بھائی کھولو. کہنے لگا تم کہاں گئے تھے, کیوں اتنی دیر سے آتے ہو رات کا؟ ابو نشے میں, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بک رہا ہوں. خوب مولانا کو ڈانٹتا رہا ڈانٹتا رہا. مولانا سنتے رہے. اب ان کو پتا تھا یہ پاگل آدمی ہے, اب اس کے ساتھ تو کیا بات کروں. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی تو کھول تو دے دروازہ, بولا آخر مجھے بات تو کر. خود نے دروازہ کھول دیا. کہنے لگا کہاں گئے تھے تم؟ کہنے لگا بھائی میں مجلس پڑھنے گیا تھا. کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو, مجلس پڑھنے گئے تھے؟ کہنے لگا میں مولویوں میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں, میں مجلس پڑھنے گیا تھا. تو کہنے لگا اچھا مجلس پڑھنے گئے تھے, چلو مجلس سنا. کہنے پاگل آدمی ہے, نشے میں بیٹھا ہوا ہے, اب میری مانتا نہیں ہے. میں کہا میں مولوی ہوں بھائی, مان لے. کہنے لگا مجلس سناؤ. اب انہوں نے بہانہ ڈھونڈا, کہ لیں گے بھائی مجلس پڑھتے ہیں تو کوئی ممبر ہوتا ہے, کہیں پہ بیٹھتے ہیں پھر مجلس پڑھتے ہیں. وہ نشے میں تھا, اس نے ہاتھ نیچے رکھے ہیں جیسے گھوڑا بن جاتے ہیں بچوں کے سامنے نا. کہنے لگا یہ ممبر ہو گیا, اس کے اوپر بیٹھو مجلس پڑھو. اس نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں ادھر؟ کہنے لگا پڑھتے ہو یا میں کچھ کروں پھر ابھی؟ اچھا بھائی پڑھتا ہوں پھر. تو کہنے لگے کہ میں اس کی کمر پہ بیٹھ گیا, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قرآت کی آیت پڑھی, خطبہ پڑھا, نبی کا نام لیا, درود بھیجا. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ یہ ہل رہا ہے, نشہ اترا اس کا. تو تھوڑی دیر میں خاموش ہو گئے. تو وہیں سے نیچے سے بیٹھے بیٹھے کہنے لگا مصائب بھی پڑھو, مصائب بھی پڑھو. یعنی یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے, کہنے کہ مجھے دل میں کچھ اثر ہوا کہ شاید اس پر کچھ اثر ہو رہا ہے. کہنے کہ میں نے مصائب پڑھ دی. تو اس نے کہا کہ مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھو. کہنے کہ میں نے پڑھ دیے مصائب. بہت رویا. کہنے کہ مصائب ختم ہو گئے, روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے. کہنے کہ دروازہ کھلا تھا, میں نے سوچا میں اس کو تنگ نہ کروں, رو رہا ہے رونے دوں اسے. اترا, شہر کے اندر چلا گیا. اگلے دن کہنے کہ میں نے سوچا جا کے اس سے پوچھوں کیا ہوا اس کے ساتھ. غائب ہو گیا, غائب, ملا ہی نہیں کہیں. کہنے کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا اس کے ساتھ, یہ کہاں غائب ہو گیا. کئی مہینے گزر گئے اسی طرح. شہر والے کہتے تھے وہ بدماش کہاں غائب ہو گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں غائب ہو گیا. پھر کچھ مہینوں کے بعد کچھ لوگ کہیں گئے نجف زیارت پہ, تو ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ بھائی وہ تو وہاں نجف میں ہے اور جماعت میں اول صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے, اول صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو اب لوگ تعجب کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو یہاں پہ اتنا بڑا بدماش تھا, یہ نجف پہنچ گیا اور وہاں جا کے اول صف میں بیٹھتا ہے یہ. تو لوگوں نے بتایا بھائی ایسا ہی ہے. اب مولانا کو پتا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے. مولانا بھی گویا خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کو توفیق دی ہے. نجف میں جو نماز جماعت پڑھاتے تھے آیت اللہ, ان کو کسی نے بتایا مغرب کی نماز سے پہلے کہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ حرم کے احاطے کے اندر ایک قبر کھوداؤ, ایک قبر تیار کرو تاکہ ہم عشاء کے بعد اس عالم مرحوم کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر اس قبر میں دفن کریں گے. تو جناب علی مغرب پر انہوں نے پڑھانے نماز پڑھانے سے پہلے کہا قبر کھود دو, تیار کرو, عشاء کے بعد انشاءاللہ جنازہ پڑھائیں گے. جب وہ عشاء پڑھا کے نپٹے تو کسی نے آ کے بتایا کہ آ صاحب وہ جو خبر آئی تھی نا کہ فلاں عالم مرحوم ہو گئے, وہ مرحوم نہیں ہوئے تھے, مثلاً سکتا ہوا تھا, الحمدللہ بحال ہو گئے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. جب نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے زیارت وغیرہ کی تو دیکھا پیچھے صف میں ایک بندہ ہے, اس نے سر نہیں اٹھایا, وہ سجدے میں ہی ہے. تو لوگوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا. اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ مر چکا تھا. تو وہ جو جماعت میں تھے انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں, مولا امیر المومنین نے اس کے لیے قبر کھدوائی ہے, یہ وہی بدماش تھا, یہ وہی بدماش تھا. سید الشہداء کی محبت یہ معجزے کر سکتی ہے, یہ سارے معجزے کر سکتی ہے. اور آپ کو اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین خدا نے محبت دے دی ہے. اب اس محبت کو لے کے صرف جنت تک نہیں جائیے, آپ بہت دور دور تک جا سکتے ہیں میں اور آپ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس محبت کو لے کے کیا کریں. تو آپ مزید آگے بڑھنے کا سوچیں اور دیکھیں. ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, اس کی نشانی کیا ہے. میں اپنے بارے میں کبھی کبھی شک کرنے لگتا ہوں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. مجھے شک ہونے لگتا ہے پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں, تلاوت قرآن کرتا ہوں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. آدمی سوچنے لگتا ہے کیا پتہ بھائی ہمارے اندر شرائط پوری ہیں نہیں ہیں. ڈر لگتا ہے انسان کو. لیکن بعض اوقات میرے دل میں ایک جملہ آتا ہے تو میں خدا سے کہتا ہوں خدایا جب میں امام حسین کے لیے روؤں تو تو میرے دل کو دیکھ لے. ہمارے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی محبت کے بغیر کہاں روتا ہے؟ محبت ہوتی ہے تو روتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, خدا کا احسان ہے, خدا نے ہمیں ساری زندگی امام حسین کی محبت میں رکھا ہے. الحمدللہ اس کا کرم. محبت کیوں نہ کریں؟ وہ امام اتنے چاہنے والے, انہوں نے جو جگر گوشے اپنے قربان کیے کربلا میں, اتنی محبت کر لے اس نے ہمارے دلوں کو امام کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور میں مصائب میں کیا عرض کروں، بس اگر مجھے چند جملے مصائب میں عرض کرنے ہوں، صرف اشارہ کرتے ہوئے، تاکہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تفصیل سے مصائب عرض کروں گا، تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے میں کہتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے میں ذاتی رائے، کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سید الشہداء کے وہ لمحات بتاؤ جو کربلا میں سخت گزرے، سب سے سخت کو تو خدا جانتا ہے کون سا گزرا ہوگا، سخت لمحات گنواؤ، تو ہم سب جانتے ہیں ایک لمحہ وہ ہوگا جب علی اکبر آئے تھے. نہیں معلوم یہ کیا لمحہ تھا. زیادہ روایتیں نہیں پڑھوں گا، بس اتنا چاہتا ہوں آپ کا اور میرا دل رولے امام کے غم میں، انشاءاللہ آخرت کے لیے ایک وسیلہ بنے. جب کوئی اور مجاہد آتا تھا نا، تو امام اس سے کہتے تھے کہ مت جاؤ، اپنے راستے کی طرف چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. جب علی اکبر آئے نا، تو نہ یہ کہہ رہے تھے مت جاؤ، اور نہ یہ کہہ پا رہے تھے کہ جاؤ. یہ جو غم تھا نا علی اکبر کے جانے کا، یہ میں بعض غموں کو میں کہتا ہوں ماؤں سے پوچھو، بعض غموں کو میں کہتا ہوں بوڑھوں سے پوچھو. یہ اس باپ سے پوچھو جس کا جوان گیا ہو. علی اکبر کا جانا کیا، روایتیں کہتی ہیں کہ مولا نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا. بڑا عجیب لمحہ ہوگا امام کے لیے. مولا علی اکبر کی شہادت کی ساری روایتیں عرض نہیں کروں گا عزیزوں، بس مختصر کرتے ہوئے، بس اس لمحے کو سوچنا. دیکھو امام نے کتنے امتحان دیے امامت کے، اس لمحے کو سوچنا جب امام حوض کوثر کا مالک ان کا بیٹا آیا ہے اور کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. علی اکبر جیسے کو قربان کرنا کم تھا کہ بچے نے آ کر پانی بھی مانگ لیا، لیکن مولا سید الشہداء کی شان تھی، مولا سید الشہداء کی شان تھی، علی اکبر سے بس اتنا کہا بیٹا تم جاؤ جہاد کرو، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائے گی، علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائے گی، میری ماں فاطمہ زہرا تمہیں پانی پلائے گی. جو مختصر کرتے ہوئے، بس ہمارے پاس دو روایتیں اس معاملے کے اندر ہیں کہ مولا علی اکبر کی شہادت پر کیا ہوا. ایک روایت ہے کہ ایک برچی مولا علی اکبر کو لگی تھی. ہمارے پاس مسلسل روایات موجود ہیں کہ مولا سید الشہداء نے وہ برچی کیسے نکالی ہے. لیکن آج ہی تو ایک اور روایت دی ہے، یہ کم پڑھی جاتی ہے، یہ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے. شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، دونوں روایتوں کا جمع کرنا ممکن ہے، ممکن ہے برسی بھی لگی ہو بعد میں یہ بھی ہوا ہو. اس روایت میں لکھا ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھے تو لشکر شام علی اکبر کو گھیرے کھڑا تھا اور آوازیں آتی تھی کہ یہ علی کا پوتا ہے. شیخ عباس قمی نے کوئی روایت کی ہے، کہا کہ شمشیریں اوپر ہوتی تھی نیچے گرتی تھی، نیزے اٹھتے تھے نیزے گرتے تھے، فقتلوا اربا اربا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. जवान को भेज रहा अलग मामला, प्यासा भेज रहा अलग है, अब बूढ़ा बाप जवान के टुकड़े होते भी देख रहा था। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے پاک پروردگار قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، تمام مرحومین اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔